سيدنا سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله على نفسه الرحمة آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، گرامی قدرات، محترم معتکفین حضرات، اللہ رب العالمین کا یہ بے بہا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک میں عافیت کے ساتھ یہ اختتامی شب بھی ہمیں مرحمت فرمائی، اور یہ توفیق اسی کی جانب سے رہی کہ ہمیں تقاضۂ بشری کے اعتبار سے، تقاضۂ عبدیت اور تقاضۂ بندگی کے اعتبار سے کچھ تسبیح و تحلیل کرنے کی توفیق اس ذات نے مرحمت فرمائی۔ اب اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے کہ جس طرح اس نے توفیق ہمیں ان اذکار کی دی ہے، اب وہ اپنے فضل سے اسے قبول بھی فرما لے۔ میرے دوستو، بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ وہ آخری عشرہ ہے، اللہ کی رحمت کے تین گوشے آئے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ کثیر احادیث اور کثیر آیت کریمہ انسان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے موجود ہیں، صرف اسی شعور کے لیے کہ ان تمام چیزوں پر غور کر کے وہ اپنے رب سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ استوار کر لے، اور اپنے رب سے جو ٹوٹا ہوا ناتا ہے اس کو دوبارہ استوار کر لے، اور ناشکری کی راہ کو چھوڑ شکر پر اپنے آپ کو گامزن کرے، تاکہ دنیا میں بھی وہ نعمت کو دوام نصیب ہو اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدل حاصل ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ جو آخری عشرہ ہے اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ رب کی رحمت جس طرح کہا جاتا نا بہانہ ڈھونڈتی ہے، تو یہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عطا کرے، لیکن وہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو دیتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ یہ دینا ضروری ہے، اللہ پر کوئی کام ضروری نہیں۔ یہ بنیادی عقائد میں سے، توحید کے بنیادی عقائد میں سے، کہ رب کا کچھ عطا کرنا ضروری نہیں، اس کا فضل ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، نہ دے، یہاں تک کہ نبیوں کو بھیجنا اس پر واجب نہیں، قرآن اتارنا واجب نہیں، ہدایت دینا واجب نہیں، جنت دینا واجب نہیں، یہ اس کا فضل ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو پیدا کر کے ان کے لیے راہ ہدایت اور راہ نجات کو استوار کرنے کے لیے انبیاء کو بھی بھیجتا ہے، کتابیں بھی اتارتا ہے، پھر اولیاء، پھر کلام اور رحمتوں کا نزول فرماتا ہے تاکہ بندے اس کے فضل سے متمتع ہو جائیں۔ اور قرآن جس طرح کہا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، تم کون سے ہمارے ہم پلے ہو جو تم کو ہم پچھاڑ کر خوش ہوں گے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ فرمایا کہ اگر تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو یہی تمہارے لیے کافی ہے، ورنہ کیا تم خدا کے ہم پلہ ہو، اور اللہ خدا کے ہم پلہ تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا، تو تمہیں پچھاڑ کر اس کی ذات کون سی خوش ہوگی؟ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور ایک جگہ فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، بس ایک قاعدہ کو خیال رکھو، ایمان لے آئے، اب اس ایمان کو شرک کے دامن سے وابستہ نہ کرنا، اور اگر اس طرح تم دنیا سے رخصت ہو گئے کہ ایمان تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی رہا، فرمایا اولئک لہم الامن، تو ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو بخشیں گے اور اس رائی کے دانے کے برابر ایمان کے صدقے تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ چاہیے یہ کہ اللہ رب العالمین کہ جب ہم بندے ہیں تو بندے کی کوئی خوشی نہیں ہوتی اور بندے کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت امام بخاری کے دادا استاذوں میں سے ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشد تلامذہ میں سے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استاذوں میں سے ہیں عبداللہ بن مبارک، اور حدیث میں بہت بڑا رتبہ ہے، تو ان کو ریاضت اور عبادت اور خشیت اور گڑگڑاتے ہوئے جب ان کے بیٹے نے دیکھا تو پوچھا کہ حضور یہ آپ کو عادت کہاں سے لگ گئی؟ فرما میرے غلام چلے گئے، کیونکہ وہ زمانہ غلاموں کا رکھنے کا تھا، جہاد شریع چل رہا تھا، غلام سے لگی۔ فرمایا کیوں غلام سے آپ نے کیسے؟ فرمایا دیکھو جب میں نے غلام میرے پاس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ آرام کس وقت کرو گے؟ کہا پتہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں تو غلام ہوں، میرا کیا، آپ جب بولیں گے تو آرام کروں گا۔ تو میں نے پوچھا کھائے گا؟ کہا پتہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جو آپ دے دیں گے کھا لوں گا۔ کہا پہنے گا کیا؟ کہا یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ میرے آقا ہیں، آپ جو دیں گے تو میں پہن لوں گا۔ تو فرمایا کہ مجھے شرم لاحق ہوئی کہ یہ ہے تقاضۂ بندگی اور یہ تقاضۂ عبدیت، وہ دنیاوی غلام میرا ہے تو اس کی نیت یہ ہے کہ میرا آقا جو کھلائے گا میں اس میں خوش رہوں گا، میں غلام ہوں میری کیا خواہش ہے، میں غلام ہوں میری کیا تما ہے، میں غلام ہوں میری کیا مراد ہے، میں غلام ہوں میرا کیا حق ہے، جو کھانے دے گا کھا لوں گا، جب بولے گا سونے تو سو جاؤں گا، جب اٹھائے گا تو جاگ جاؤں، جو پہنے گا پہننے کے لیے کپڑا دے گا تو پہن لوں گا۔ تو فرمایا اس سے مجھے عبرت حاصل ہوئی کہ ایک وہ ہے جو اپنے آقا کا فرمانبردار ہیں اور ایک ہم بندے ہیں جنہیں غلامی کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ ذرا کچھ ہو جائے تو زبان شکایت دراز ہوتی ہے، تو غلام سے کیا زبان شکایت دراز ہونا؟ غلام کا حق کیا ہے اپنے آقا پر؟ وہ آقا کی ہاتھ میں اس کی گردن ہے، آقا نے اس کو خریدا ہوا ہے، وہ آقا کا مال ہے، آقا جو چاہے اس کے ساتھ تصرف کرے، جو چاہے اس کے ساتھ معاملات کرے۔ یہ تو کوئی تقاضا نہیں کہ غلام آگے سے کھڑے ہو کر آقا کے سامنے اپنی خواہش کو پیش کرے، تو یہ دیکھیے تقاضا بندگی ہے۔ فرمایا مجھے اس سے عبرت ہوئی اور میں اللہ رب العالمین کے خوف سے لرز گیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ نعمتیں اور یہ برکتیں عطا فرمائی اور اس پر یہ کرم۔ میں اختصار اگر اس رات کے حوالے سے کروں تو یوں بن سکتا ہے کہ رب کریم نے ہمیں ان گنت نعمتیں عطا فرمائی اور کہہ دیا پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں، کہہ دیا یہ کریں یہ کریں یہ کریں، یہ حقوق ادا کریں، لیکن اس کی رحمت ایسی جوبن پر ہوتی ہے، پھر بھی اگر بندے سے تلافی ہو جائے تو بھائی حق بندگی ہے کہ وہ کون، معافی مانگنے کا سوال نہیں، تمہاری ڈیوٹی، تم نے کرنا یہ کام۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، میری کمر دکھ رہی تھی، ٹانگیں دکھ رہی تھی، سر دکھ رہا تھا، حالات نہیں تھے، یہ تم نہیں پوچھ سکتے، تم غلام ہو، تمہیں تمہارے وقت پر دے دیا جائے گا، جو آقا کی رضا ہوگی، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے اور سوال کرنے والے۔ لیکن رب کریم کی رحمت ایسی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جب بخشنے پر آتی ہے تو ایسی کریمی دنیا کے کسی آقا میں نہیں جو رب کریم اپنی کریمی کا اظہار فرماتا ہے۔ پھر باقاعدہ تقاضۂ بشری کے اعتبار سے اگر بندے کوتاہیاں کر جائیں اور غلطیاں کر جائیں تو پھر وہ اپنی طرف سے بعض دن بناتا ہے، بعض راتیں بناتا ہے، بعض وقت بناتا ہے، بعض اذکار بناتا ہے، بعض لوگوں کو بناتا ہے۔ فرما بس ان کے ساتھ جڑ جاؤ تو تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ اب دیکھیں روزہ رکھنا ہمارا حق ہے، اللہ کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، لیکن پھر یہ طاق رات اللہ عطا فرماتا ہے، یہ رمضان عطا فرماتا ہے۔ فرما ٹھیک ہے چلو 11 مہینے تلافی ہوئی نا، اس میں آ جاؤ، ایک فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب دے دوں گا، ایک دفعہ استغفار کرو زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یعنی رب کی رحمت اس بات پر اس قدر امنڈ کراتی ہے بندے کو بخشنے کے لیے کہ تلافی تو نے کر دیا ہے، چل ہم چند ذکر تجھے بتاتے ہیں، یہ پڑھ لے تو سب معاف کر دیں گے، چند وقت بتاتے ہیں، اس وقت کو اگر لازم کر لے تو جو کہے گا سن لیں گے، معاف کر دیں گے۔ کچھ راتیں بناتا ہے کہ ان راتوں میں آ جا تو راضی ہو جائیں گے، کچھ دن بناتا ہے ان دنوں میں آ جا تو راضی ہو جائیں گے، کچھ جگہیں بتاتا ہے کہ ان جگہوں میں آ جاؤ تو راضی ہو جائیں گے، کچھ شخصیات کو بناتا ہے کہ ان سے جڑ جاؤ تو راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا فرمائی اور اس کے بعد ساتھ میں تقاضۂ بندگی ہے کہ اس کو ہم ادا کریں۔ بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ جناب ہم جی رہے ہیں، نعمتوں کا حصول کر رہے ہیں، لیکن اس کی رحمت اس کرم اور اتنے آگے پر جا کر بندہ نوازی کرتی ہے اور بندے کو نوازتی ہے الگ سے کہ اب تک اگر کسی نے کوئی تیاری نہیں کی ہے تو فرمائی کچھ دن ہم بناتے ہیں، کچھ راتیں ہم بناتے ہیں، کچھ ذکر ہم بناتے ہیں، کچھ وقت ہم بناتے ہیں، ان کا یہ اہتمام کر لو، ان میں آ جاؤ تو اس میں بھی تمہاری مغفرت کر دیتے ہیں۔ عرفات کا میدان دیکھیے، فرما اس میں آ جاؤ سارے گناہ معاف کر دیں گے، مزدلفہ کی رات آ جاؤ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ فرمایا کہ جمعۃ المبارکہ کے اندر عصر اور مغرب کے درمیان کی سات کو پکڑ لو، ساری دعائیں سن لیں گے. فرمایا کہ لیلۃ القدر کو پکڑ لو تو ایک رات کے بدلے ہزار مہینوں کی نیکیاں عطا فرمائیں گے. تو یہ اللہ رب العالمین نے ذرائع بنائے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے مغفرت کے ذرائع بنائے ہیں اور بندوں کے لیے کرم نوازی کی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے، کہا جاتا ہے نا کہ جناب رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، تو یہ بہانے بندوں کے لیے رکھ دیے گئے ہیں کہ یہ نہیں تو یہ لے، یہ نہیں تو یہ لے. اس لیے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر ہم خوش نہیں ہوتے، اور تمہیں عذاب دے کر ہم کریں گے کیا؟ ہم تو کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان چیزوں کو لازم رکھ لے، اپنا خانہ خود خراب نہ کر، جو ہم باتیں بتا رہے ہیں اس سے استفادہ کر، تیرے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جس کی بخشش کا تو اعتبار بھی نہیں کر سکتا. تو میرے دوستو یہ چیزیں اللہ رب العالمین کی کرم نوازی کی ہے اور رحمتوں کی ہے. اور قرآن حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر باقاعدہ حدیث پاک کے اندر بخاری مسلم میں موجود ہے کہ رب کریم کی کرم نوازی یوں بھی ہوتی ہے کہ بندہ اگر گناہ کر بھی لے تو کچھ پر اللہ خود ہی راضی ہوتا ہے اپنے فضل سے کہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. وہ نہ جانے کون کون سے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. تو باقاعدہ امام مسلم امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ دنیا میں جس کے عیبوں پر پردہ ڈل گیا آخرت میں بھی ڈل جائے گا، دنیا میں جس کے عیبوں پر پردہ ڈل گیا آخرت میں بھی ڈل جائے گا. تو حضرت امام نبوی جو ہیں وہ مسلم شریف کے بڑے زبردست شارح ہیں اور مسلم شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے، اور زمانے قدیم سے کئی سو سال سے ان کی شرح کو مسلم کی حدیث کو سمجھنے کے لیے معتبر مانا جاتا ہے. تو حضرت ناصر ملت الدین امام نبوی علیہ رحمٰ نے جو مسلم کی شرح لکھی ہے کتنی خوبصورت تعبیر اس کی ہے، اور حضرت قاضی یاس کے فتوے کو لائے ہیں. حضرت قاضی یاس رحمۃ اللہ علیہ پانچویں صدی کے محدث ہیں اور امام نبوی جو ہیں یہ ساتویں صدی کے قریب کے محدث ہیں. تو امام نبوی قاضی یاس کے حوالے کو لے کر آتے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، دنیا میں جس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا گیا تو آخرت میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اس کے دو احتمالات ہیں. ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن جو بندہ کھڑا ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے رسوائی سے بچائے گا اور لوگوں کے سامنے اس کا حساب نہیں کرے گا، الگ سے اس کا حساب ہوگا، ایک بات. اور فرمایا دوسرا یہ کہ اس کو بخش دیا جائے گا، یہ دوسرا احتمال ہے. لیکن محدثین کہتے ہیں کہ یہ پہلا احتمال جو ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں جس کے عیب کو پر ستر کر دے، اس کے عیبوں کو ستار ہے، اور اللہ ایک ہوتا ہے ستر پردہ ڈالنا، پردہ ہونا، اور رب کریم کے لیے جو اس کے اسماء حسنہ میں سے ہے ستار، اور وہ مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا، بے تحاشا بے حد و بے قیاس گناہوں پر کی پردہ پوشی کرنے والا. یہاں تک کہ اس موضوع پر اتنی کثیر حدیثیں آئی ہیں کہ حضرت سیدنا امام بخاری اور حضرت سیدنا امام مسلم نے باقاعدہ ایک عنوان باندھا، ترجمت الباب باندھا، کہ وہ لوگ کہ جن کے دنیا میں عیب ڈھانپ دیے گئے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اور اس کی تعبیر دو کی گئی کہ پردہ ڈال دیا جائے گا کا معنی یہ ہے کہ ایک تو معاذ اللہ یہ کہ لوگوں کے سامنے اپنے حساب پیش کرو، اللہ اکبر، وہ تو بہت بڑی اہانت اور ذلت ہے. یعنی امام کو کھڑا کر دیا جائے، چلو مقتدیوں کے سامنے اپنے حساب کتاب پیش کرو، دنیا میں مقتدی اس کو نیک سمجھتے تھے، اب پول کھول رہے ہیں مقتدیوں میں جناب رشتے داروں میں سے کسی بڑے کو کھڑا کر دیا، چلو اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے حساب کتاب پیش کرو، تو یہ انتہائی ذلت و شرم ہے اور انتہائی درجے کا سخت عذاب ہے. ایک تو جو اس گناہ پر ملے گا وہ عذاب، اور ایک جو ذلت و رسوائی لوگوں کے سامنے ہو رہی ہے وہ عذاب. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کریم جس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے تو قیامت میں پردہ ڈال دیتا ہے. تو حضرت قاضی یاس فرماتا یہ ہے کہ اسے قیامت کے دن لوگوں کے سامنے حساب نہیں لیتا بلکہ سب سے الگ حساب لیتا ہے. اب پھر علماء پوچھتے ہیں کہ سب سے الگ حساب لینا، یہ بھی یہ تو اور زیادہ کٹھن ہے، کیونکہ اب مالک کے سامنے باقاعدہ پوچھا جا رہا ہے اور مالک خود کہہ رہا ہے کہ اب تو بتا تو نے کیا کیا تھا، میں نے تو یہ نعمت دی تھی نا، اس پر تو نے کیا کیا، تو لوگوں کے سامنے پارسا بنا رہا، گھر کے اندر تو یہ حرکتیں کرتا تھا، خلوت میں تو یہ حرکتیں کرتا تھا، تنہائی میں یہ حرکتیں کرتا تھا. اگر مالک کا نائب پوچھ لے تو وہ بھی ذلت ہے لیکن وہ کم ذلت ہے، لیکن مالک خود پوچھے کہ میں تو تجھے بڑا اچھا سمجھ رہا تھا تو نے یہ کام کر لیا، تو مجھے بتائیے کہ غیرت اور شرم بندے کے اندر ہو تو کس قدر شرم ساری اور کس قدر یہ ذلت اور عذاب ہے کہ مالک خود پوچھے کہ میں نے تجھے یہ بھی اختیار دیے، تجھ پر اتنا اعتماد کیا. تجھے اتنی محبت کی جس طرح دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بیٹوں کی طرح تجھے پالا، اپنی اولاد سے زیادہ ترجیح دی، تو نے یہ میرے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا، تو نے میرے مشن کے ساتھ یہ کیا، تو نے میرے معاملات کے ساتھ یہ کیا۔ تو بلا تشبیہ جہاں یہ بات چلتی ہے تو محدثین اس فلسفے کو آگے لے کے چلتے ہیں، یعنی پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ جس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے تو قیامت میں بھی اس کے لیے پردہ ڈالے گا، لیکن معنی پردہ ڈالنے کا یہ کہ قیامت کے دن اس کا حساب لوگوں کے سامنے نہیں لے گا، جیسے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی کہ یا اللہ میرے عثمان کا حساب کسی کے سامنے نہ لینا، میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے۔ لیکن محدثین خود کہتے ہیں کہ سرکار نے خود ان کی جنت کی بشارت دے دی ہے کہ جب انہوں نے غزوہ تبوک کے اندر بڑھ کر مال اللہ کی راہ میں دیا تو سرکار ممبر پر جلوگر تھے، اور غزوہ تبوک انتہائی عسرت انتہائی تنگی کی جنگ تھی، اور اس وقت کے رومیوں سے پہلا مارکہ، یعنی سمجھ لیجیے کہ غزوہ موتا میں تو ہو چکا ہے، یہ اس اعتبار سے بڑی جنگوں کے اندر یہ پہلا مارکہ تھا، اور 2.5 لاکھ فوج کو لے کر رومی آئے تھے، آئے نہیں بلکہ دمشق کے اندر ہی رہے، شام سے نکل نہیں سکے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے تقریباً 1000 کلومیٹر یا 900 کلومیٹر کی مسافت یہ سمجھ لیجئے طے کر کے تبوک کے مقام پر پہنچے، اور 21 دن تک میرے آقا نے وہاں پر نصرانیوں کا انتظار کیا، رومیوں کا انتظار کیا۔ آقا لڑنے نہیں گئے تھے بلکہ مدینے میں مخبر نے خبر دی کہ جو کاروبار اور تجارت کرتے تھے، انہوں نے آ کر مدینے میں صحابہ کو بتایا کہ کچھ کرو، اس لیے کہ رومی سلطنت جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور ہے اس نے پوری طاقت کو مجتمع کر دیا ہے، اور ان قریب وہ مدینے پر حلہ کھول دے گا۔ یہ بار بار جب متواتر خبریں حضور کو آنے لگی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ اب مرتب کرو، اور وہ وقت اتنا بھیانک تھا کہ کھجور پک رہے تھے، اور کھجور پکنا کبھی عرب کے اندر، آپ گرمی میں جاتے ہیں نا حرم شریف، تو ہم تو اے سی سے نکل کے اے سی میں چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی سڑکوں پہ جاتے ہیں۔ میں بغداد شریف میں کچھ عرصہ رہا تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب کھجور پکتی ہے تو ریت ریت نہیں ہوتی ہے، آگ بن جاتی ہے، اور صحابہ کرام نے برہنہ پاؤں ان ریت پہ سفر کیا ہے۔ تو یہ حالات ہیں کہ کھجور کے پکنے کا وقت ہے، اور ساتھ میں اسلحہ نہیں، اوزار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور انتہائی جیش عسرہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ لینے کے لیے باقاعدہ ممبر پر اہتمام کیا، اور ممبر پر اہتمام کر کے پہلے کہا کہ تو حضرت ابو بکر صدیق سارا گھر لے کر آئے، حضرت عمر آدھا گھر لے کر آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی بیوی کی بالیاں لے آئے، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، بیوی کی بالیاں تھیں۔ بیوی سے کہا تو خواتین کیونکہ جذبے میں مرد سے زیادہ اس معاملے میں آگے ہوتی ہیں، تو ان کی اہلیہ بڑی خوش نصیب تھی، انہوں نے اپنے کانوں کی بالیاں نکالی اور دیکھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کریے۔ سرکار نے جب ہاتھوں میں اٹھایا کہا یہ کیا ہے عبد الرحمن ابن عوف، یہ کیا ہے؟ کاظور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، یہی بالیاں ہیں جو میں لے کر آ گیا۔ سرکار نے فرمایا اللہ تیرے گھر میں سونے میں برکت عطا فرمائے۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار کی دعائیں ہر دعا مستجاب ہے، لیکن اس کا خالص خاص طور پر اس کا اثر خارج میں ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی 4 بیویاں تھیں، جب ان کا انتقال ہوا، ان کا ورثہ تقسیم ہوا تو سونا اتنا تھا گھر میں کہ کلہاڑے سے توڑا جاتا تھا، کلہاڑے سے توڑا جاتا تھا۔ تو یہ جیش اسرا جس میں سرکار باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں کہ لاؤ، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے کہا حضور 1000 اونٹ، بعد روایت میں آتا ہے کہ 100 اونٹ ماں کجاوے کے، اور جو اس پر سوار ہو کر جائے گا اس کے ساز و سامان کے۔ پھر حضور نے اعلان کیا کہ لاؤ، کہا حضور 200 اونٹ، بولی سبحان اللہ، ان کا نام لیتے رہیے لیلۃ القدر ایسی مل جائے گی، ان کا نام پہ خوش ہوتے رہیے، اللہ والوں کے نام پر خوش ہو جائیں، ہر رات لیلۃ القدر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ حضور 200 اونٹ ماں کجاوا اور جو اس پر مجاہد سوار ہوگا اس کے گھر کے اور اس کے معاملے کے ساز و سامان کے۔ حضور نے جب تیسری دفعہ کہا تو وہ تیسری دفعہ کھڑے ہوئے تو سرکار ممبر سے نیچے اتر گئے، سرکار ممبر سے نیچے آئے، عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کر کہا مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، اب تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور صحابہ کو کہا سنو، اب میرے عثمان کے ذخیرہ اعمال میں اتنی نیکیاں آ گئی ہیں، اب اسے کسی نفلی عبادت کی ضرورت نہیں، اب اسے کسی نفلی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر یہ تو اعلیٰ مقام ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ذکر فرمایا، لیکن حضرت عثمان غنی کے صدقے میں، ان کی محبت کے صدقے میں اللہ رب العالمین ان کے چاہنے والوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور عیبوں پر پردہ ڈالنے کی بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت قاضی یاس کہتے ہیں کہ عیبوں پر پردے کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آیا نہیں کیا جائے گا بلکہ الگ سے اس کو لا کر پوچھا جائے گا، لیکن یہ بھی بڑی خطرے کی بات ہے، یہ بھی بڑے گویا کہ اہانت کی بات ہے، یہ بھی بڑے شرم کی بات ہے کہ رب کریم خود پوچھے. لیکن ادھر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب نے جس کو اگر تنہا بلا لیا نا تو بخشنے کے لیے بلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرما رب نے جس کو تنہا بلا لیا تو پھر بخشنے کے لیے بلایا. آقا کریم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا ان کا حساب تم نے نہیں لینا، میں لوں گا. عرش کے کنارے پر انہیں بلاؤ، اللہ اکبر. عرش کے کنارے پر جو بلایا جائے گا صرف اس بات کو بخش دیا جائے گا کہ بندہ جب کھڑا ہوگا رب اپنے شائن شان ہوگا، بندہ سامنے جلوگر ہوگا، رب اپنے شائن شان جلوگر ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا ہاں فلاں گناہ کیا تھا، تو وہ شرمندہ ہوگا، روئے گا کہ ہاں مولا کیا تھا. کہا تجھے نعمت دی تھی، شرم نہیں آئی تجھے؟ یہ نعمت دی تھی، اولاد کی نعمت دی تھی، مال کی نعمت دی تھی، گھر کی نعمت دی تھی، صحت کی نعمت دی تھی، پھر بھی تو نے بے شرمی بے حیائی کی، یہ کام کیے. وہ گڑ گڑا کر روئے گا، وہ اتنا روئے گا کہ رب راضی ہو جائے گا، وہ اتنا روئے گا کہ رب راضی ہوگا. فرمایا چل جا، وہ فرشتہ جو کھڑا ہے اس کو کہہ دے کہ رب نے کہہ دیا ہے کہ جنت کی نوید میرے ہاتھ میں دے دے. وہ کہے گا مولا تو اس کو کیسے کہہ دوں، اس کو تو سب پتا چل جائے گا. فرمایا اگر اس کو پتا چلنا ہوتا تو تجھے کنارے پر کیوں بلاتا؟ فرمایا یہ بتا دنیا میں لوگوں کو پتا چلتا تھا جو تو حرکتیں کرتا تھا؟ کہ نہیں. کا کون چھپاتا تھا؟ کا تو. فرمایا آج بھی چھپا دیا ہے. فرمایا آج بھی چھپا دیا ہے. تو یہ کرم نوازی، یہ بندہ نوازی اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے ہوا کرتی ہے. بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ رب کریم کو عاجزی اور انکساری اس قدر پسند ہے، سب سے بڑی عاجزی فرض نماز. یہ بھی سمجھ لیں، خاری گڑگڑانا اپنی جگہ پر بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن سب سے بڑا شکر اور عاجزی، توحید کا پیغام قبول کرنا، فرض نمازوں کو ادا کرنا، فرائض کو ادا کرنا، حرام سے بچنا، یہ سب سے بڑی عاجزی ہے. عاجزی صرف وقتی طور پر گڑگڑانا نہیں، عاجزی کے جو درجے ہیں ان میں سب سے بڑی عاجزی یہ ہے کہ اپنے وقت کو لا کر، اپنی عزت کو لا کر، اپنے سکون کو لا کر اپنے رب کے سامنے قربان کر دینا. تو اس سے بڑی انکساری کیا ہے کہ ایک آپ کی خواہش ہے، اس خواہش کو آپ ترجیح نہیں دے رہے، ایک آپ کا آرام ہے، آپ اس آرام کو ترجیح نہیں دے رہے، ایک آپ کا شوق ہے، آپ اس شوق کو ترجیح نہیں دے رہے، لا کر رب کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ عاجزی کی معراج ہے، یہ عاجزی کی، بولیے، یہ عاجزی کی معراج ہے. لیکن پھر بھی رب کریم فرماتا ہے کہ اگر گناہوں میں اٹ جاؤ اور ان معاملات میں اگر تم نے تلافی کرنا شروع کی تو اس کا یادہ دوبارہ شروع کرو، اس کا یادہ دوبارہ شروع کرو. اور رہے گئے گناہ تو اس کے لیے صدق دل کے ساتھ اگر شرمندگی بھی کر لو، اور علماء نے لکھا ہے کہ زبان سے اگر کلمات نکل بھی نہ سکے، دل اگر شرمسار ہو گیا اور خجل خجل ہو گیا، تو فرمایا اس کے گناہ بخش دیے گئے. جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور روایت کے اندر یہ بھی جلوگر ہے کہ ایک شخص ہے، مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے، ایک شخص ہے جو ایک عورت کو دیکھ رہا تھا اور وہ عورت فاحشہ تھی، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس عورت نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور کہا شرم کر، اللہ کا کلام آ چکا ہے اور اللہ کے کلام کے اندر ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. وہ ڈر گیا، ڈر کر وہ پیچھے ہٹا، اور پیچھے ہٹ کر جب وہ راستے سے گزرنے لگا تو وہ مڑ مڑ کر اس کو دیکھتا تھا، پھر آگے راستے کو دیکھتا تھا. اسی حالت میں اس کا چہرہ جا کر دیوار سے لگ گیا اور اس کا چہرہ زخمی ہو گیا، لیکن شرمندہ بہت تھا، بارگاہ رسالت میں پہنچا. اور صحابہ کرام کا ایمان یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی خطا ہوتی تو حضور کے پاس باقاعدہ جاتے، کہتے حضور پاک کرو مجھے، اور حضور کریم ہیں سرکار منہ پھیرتے تھے، ٹھیک ہے توبہ کر لو. مسلم شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، ایک خاتون تھی، نفس کے بہکائے سے ان سے بدکاری ہو گئی. جب حضور نے زنا کا حکم بیان کیا کہ اس کے لیے رجم کیا جائے گا، اور رجم کے لیے جو ہے کہ اس کو پتھروں سے مارا جائے گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے، اس لیے کہ یہ پاک کرنے کے لیے ہے. تھوڑا وقت گزرا، سرکار بیٹھے تھے، وہ عورت آ گئی، کہنے کہ حضور مجھے پاک کریں. سرکار نے فرمایا کیا پاک کریں؟ کہا میں نے، مجھ سے بدکاری ہوئی. سرکار نے منہ پھیر لیا، ادھر بات کرنے لگے، وہ ادھر آ گئی، حضور مجھے پاک کریں. سرکار نے ادھر منہ کر لیا، کہا حضور مجھے پاک کریں. اب سرکار درگزر فرما رہے ہیں اس سے کہ اللہ نے پردہ ڈال دیا، چلی جا، اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، چلی جا. لیکن اس کا ایمان یہ کہ نہیں حضور مجھے سزا دیں، میں رب کے حضور، میں رب کے حضور ذلت والا چہرہ لے کر نہیں جانا چاہتی، میں عزت کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، پاک صاف ہو کر جانا چاہتی ہوں، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جا, بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر آ جانا. یعنی پھر اس صدی میرے آقا نے کہ جا, جب تک تیرے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور تو استغفار اور توبہ خود ہی کر لے گی, جا بچہ پیدا ہو گیا پھر آ گئی. یعنی ایسی مومنہ پھر آ گئی, کہنے لگی حضور مجھے پاک کریں, آقا مجھے پاک فرمائے. سرکار نے فرمایا تیرا بچہ بہت چھوٹا ہے, تیرا دودھ پیتا ہے, جا جب یہ خود کچھ کھانے لگ جائے گا پھر آ جا. اب دو سال اور نکال دیے, دو سال اور نکال دیے, لیکن وہ ایسی مومنہ تھی پھر آ گئی بچے کو لے کر اور کہنے لگی یا رسول اللہ دیکھیے روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں یہ کھا رہا ہے, مجھے پاک کریں آپ. کیا دنیا ان کو اچھی نہیں لگتی تھی؟ کیا ان کے لیے شوہر, ان کے لیے نعمت, ان کے لیے اولاد, یہ ساری چیزیں نہیں تھی؟ تھی, لیکن خشیت الہی کا غلبہ ایسا تھا کہ حضور مجھے پاک کریں. سرکار نے سر مقدس کو جھکا کر فرمایا حضرت عمر سے کہ اس کو رجم کرو. جب اسے رجم کیا گیا تو حضرت عمر کہتے ہیں جب اسے پتھر لگتے تھے تو وہ بڑی چیختی تھی, اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے آواز یاد آتی ہے اس کی اللہ اکبر, کہ جب اسے پتھر لگتے تھے تو زخم اور درد سے وہ چیختی تھی اور کہتی تھی میرے چیخ پر توجہ نہ کرو, مجھے مارتے رہو. اللہ میری چیخ پر اور میرے درد پر توجہ نہ کرنا, یہ میرا اپنا معاملہ ہے, لیکن تم رب کی طرف سے ہو, مارتے رہو. یہاں تک کہ مار مار کے وہ عورت جب انتقال کر گئی تو کسی بات کرنے والے نے بات کیا کہ جناب وہ اس نے تو زنا کیا تھا. سرکار نے ممبر فرمایا خاموش ہو جاؤ, وہ ایسی خاتون تھی کہ جس کی موت پر خدا کا عرش ہل رہا تھا. پھر اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جن پر خشیت کا غلبہ ایسا ہوتا ہے, خوف کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں. ہم جیسے نکمے ذلیل کہاں یہ استطاعت رکھتے ہیں, ہم جیسے گھٹیا لوگ کہاں یہ استطاعت رکھتے ہیں. تو رب کریم نے فرمایا کہ کم سے کم استغفار تو کرو, گواہ تو نہ بناؤ, خلوت کے اندر سے کم استغفار تو کرو اور نیکی کے کام تو کرو تاکہ اس توبہ کی وجہ سے اللہ تمہیں معاف فرمائے اور نیکی کے بدلے اللہ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل فرما دے. اس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کئی لوگ ایسے کھڑے ہوں گے جن کے اعمال نامے جب کھولے جائیں گے اور اعمال نامے لا کر پھیلائے جائیں گے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ گناہوں کا انبار ہوگا, لیکن رب کی ذات ان کے چہرے کی عارضی کو دیکھ کر اور ان کی شرمندگی کو دیکھ کر راضی ہو جائے گی, اور اللہ فرمائے گا کہ ان کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں نا ان کو نیکیوں میں بدلو اور جنت کا مجدہ دو اور یہ جائیں. سرکار فرماتے ہیں میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, اس کو مجدہ سنا دیا گیا کہ تیرے جو صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ تھے اس کو ہم نے ایک نیکی میں تبدیل کر دیا ہے اور تیرے ہاتھ میں جنت کا مجدہ دے دیا, نوید دے دیا, جا اب تو جنت کے اندر داخل ہو جا. وہ جنت کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے مڑ مڑ کر دیکھتا ہے کہ کہیں دوبارہ نہ بلا لیا جائے, اس لیے کہ میرے بڑے گناہ تو پوچھے نہیں گئے. رب کا منادی ندا کرتا ہے کہ تم مڑ کر دیکھتا کیوں ہے؟ کہ مولا اس لیے کہ صغیرہ تو نیکی میں بدل گئے لیکن جو کبیرہ جان بوجھ کر جہنم جس پر ضروری ہوتی ہے وہ میں نے گناہ کیے, اس کا کیا ہوا؟ رب نے کہا جنت میں جب ہم نے نہیں کہا تو تجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر کریمی اور رحمت کے تقاضے یہ ہوتے ہیں. اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب له, جو اپنے گناہوں سے رجوع کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں, لیکن گناہ توبۃ النسوہ ہونا چاہیے. توبہ جو ہے وہ توبۃ النسوہ ہونی چاہیے گناہ پر. اور توبۃ النسوہ کیا ہے؟ کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا. اعتراف جرم ہوگا تو پھر آگے راستہ کھلے گا نا. جو انسان اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے رب کی نظر میں وہ گناہگار ہے, اور جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے رب کی نظر میں وہ نیک ہے. اس لیے کہ متکبر بندے کی صفت نہیں رب کی صفت ہے, علو بندے کی صفت نہیں یہ رب کی صفت ہے. بندہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے تو رب اس کو توانا بناتا ہے, وہ اپنے آپ کو توانا سمجھے تو رب اس کو ذلیل کرتا ہے. الا یہ کہ جسے خدا نے خود اپنے فضل سے توانا کر دیا ہو, جیسے حضرات انبیاء اکرام, حضرات اولیاء اکرام ہیں, لیکن ان کو بھی آپ دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں. میرے آقا اور ہم اہل سنت کے نزدیک صرف امام معصوم ہوتا ہے, انبیاء معصوم ہوتے ہیں, امام معصوم نہیں ہوتے. ہم اہل سنت کے نزدیک صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں, اماموں کو معصوم نہیں بنایا جاتا, کوئی معصوم نہیں ہوتا. فرشتہ تو بے اعتبار پیغام پہنچانے کے معصوم ہے, لیکن بے اعتبار تبلیغ کے وہ صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے. معصوم بمانا عصمت ہے, اور عصمت کی تعریف ہمارے علماء نے یہ کیا ہے, امام شریف الدین جرجانی نے کتاب التعریفات کے اندر, کہ عصمت ایک ملکہ ہے, عصمت ایک قوت ہے, عصمت ایک قوت ہے، عصمت ایک ملکہ ہے جو انبیاء کے سینے میں رکھا جاتا ہے، جو گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود گناہ کرنے نہیں دیتا۔ تو اس سے قاعدہ نکلتا ہے کہ انبیاء کرام سے نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر نہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے نہ صغیرہ ہوتا ہے، نہ جان بوجھ کر، عمد تو ان میں ہے نہیں، عمدن ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ جو عصمت کا ملکہ ہے وہ آڑے رہتا ہے۔ بلکہ میرے آقا کی نالائن اٹھانے والے فاروق اعظم سے حضور کہتے ہیں، اس لیے کہ گناہ ہوتا کب ہے؟ جب بندہ رب سے غافل ہوتا ہے اور شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے۔ شیطان اپنے کارندے، ایک شیطان تو باہر ہے، ایک شیطان نفس ہمارے اندر ہے، تو وہ باہر سے اس کو نشانہ بناتا ہے۔ اور مین چیز جو ہے جو انسان کے لیے گرنے کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ رب کی توجہ سے اور رب کی طرف جو توجہ لگا رہا ہے اس میں غفلت برتتا ہے۔ وہ جب رب سے دور ہوتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ جب شیطان جب حاوی ہوگا، جب بندہ رب سے دور ہو، تو انبیاء کا مقام اور میرے آقا کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں کہ آپ کی نالائن اٹھانے والے حضرت عمر کے قریب بھی شیطان نہیں آتا۔ اور سرکار فرماتے ہیں عمر جس گلی سے تو گزر جائے شیطان اس گلی کو پکڑتا ہی نہیں ہے، پھر جس گلی سے تو گزر جائے شیطان اس گلی کو پکڑتا ہی نہیں ہے۔ تو جن کی نالائن اٹھانے والے ایسے محفوظ ہو جائیں تو امام الانبیاء کی عصمت کا مقام کیا ہوگا۔ لیکن جو یہ میں نے بات آپ کے سامنے کی وہ اس لیے ملکے کی کہ عصمت وہ ملکہ ہے جو انبیاء کے اندر رکھا جاتا ہے، تقاضا ہے، کیونکہ تقاضا بشری طور پر مکمل بنایا جاتا ہے، لیکن رسالت کے اعتبار سے وہ ایسا ملکہ اندر رکھا جاتا ہے کہ قوت ہے لیکن وہ ملکہ آڑے رہتا ہے جو سرزد ہونے نہیں دیتا۔ وہ ملکہ آڑے رہتا ہے جو سرزد نہیں ہونے دیتا۔ اگر قوت ہو ہی نہ تو پھر تعریف کس بات کی؟ تعریف تو جب ہے کہ جب قوت ہو اور پھر عمل نہ ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قوت ہو اور پھر عمل نہ ہو سکے تو یہ لائق تعریف ہے، اور قوت ہی نہ ہو تو پھر تعریف کیا ہے؟ تعریف اور مداح کیا ہے؟ جو آنکھ والا ہے وہ نابینا کے درد کو کیا جانے گا؟ تو قوت ہوگی پھر وہ سرزد نہ ہو تو یہ لائق مداح ہے۔ تو عصمت جو ہے وہ ایسا ملکہ ہے جو گناہ کے صدور نہیں ہونے دیتا۔ تو انبیاء کرام اور میرے آقا سمیت تمام صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں، نہ جان بوجھ کر ہوتا ہے نہ بھول سے ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن پھر بھی میرے آقا 70 دفعہ دن میں استغفار کرتے ہیں۔ کسی تک آ جائے توبہ کریں تو گناہ کیا کریں؟ تو ضروری ہے کہ گناہ کریں تو توبہ کریں؟ تو اس سے پہلے کون سی اچھائیاں ہیں؟ ابھی گناہ نہیں کرے جو درجنوں پیچھے پڑے اس کا کیا ہوگا؟ تو اگر کوئی بھائی یہ کہہ دے نا ہم سے توبہ کر، تو اس کو کہنا چاہیے تو میرا مخلص ہے، میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے معافی تیرے سے نہیں مانگنی، خدا سے مانگنی۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے جو ہمارے لیے رجوع کے دروازے کھول رہا ہے۔ بعض لوگ توبہ کرنے پر ڈر جاتے ہیں، کسی سے غلطی ہو جائے بھائی توبہ کریں، کہ نہیں میں کیوں توبہ کروں؟ تو یہ کوئی بندے کا مقابلہ بندے سے ہے۔ غلطی ہو گئی، اگر آپ نے توبہ کی، اگر قصور نہیں بھی تھا تب بھی توبہ مستقل ایک عبادت ہے، کیونکہ سرکار سے تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی 70 دفعہ استغفار دو وجہ سے ہے، ایک تو تعلیم امت اور ایک ترقی درجات کے لیے۔ استغفار توبہ خود سے بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اگر بندے سے غلطی نہ ہو، پہلی بات تو ایسا ممکن نہیں، لیکن اگر موجودہ دور پہ جس وقت وہ استغفار کر رہا ہے اگر اس وقت بھی اس سے غلطی نہیں ہو رہی ہے تب بھی وہ استغفار کرے، یہ استغفار سابقہ گناہ کا تلافی کا ذریعہ بنے گا، اور خود استغفار سب سے بڑے فضائل اور عبادات اور اذکار کے اندر شمار ہوتا ہے۔ جس کی مثال میں نے حضور سے دی ہے کہ سرکار سے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضور 70 دفعہ کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو ایک تو تعلیم امت کے لیے اور دوسرا ترقی درجات کے لیے، کہ اللہ کی بارگاہ میں انابت، بندے کا مقصد یہ کہ وہ جتنا جھکے گا اللہ کی قدرت کی نظر میں اتنا بڑھے گا۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، تو استغفار کا طریقہ ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ اور خاص طور پر پھر استغفار کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ لسٹ بنا کر بھیجے کہ میں نے جنوری میں یہ کیا تھا تو فروری میں یہ کیا تھا تو مارچ میں یہ کیا تھا، نہ نہ، یہ حساب سارے ہمارے دنیاوی ہیں، خدا کی بارگاہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ شرمندہ ہو جا سب معاف، وہ کریم کی بارگاہ میں ایک دفعہ شرمندہ ہو جاؤ اور استغفار کرو، دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ دوبارہ یہ غلط کام نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بندے سے معافی نہیں مانگی جا رہی ہے، رب سے مانگی جا رہی ہے، جو کلمات کو نہیں دل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو، میری اور آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو استغفار جب بندہ کرے تو جس غلطی پر توبہ کر رہا ہے تو اس پر ڈر جائے پہلے، کہ یہ بڑا گندا اور پلیت کام تھا، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اور شرمندہ ہو جائے تو پہاڑ جیسے بھی ہو کہ فرشتے کہتے مولا یہ بخشا جائے گا، فرما نادم ہو گیا تو میں نے بخش دیا ہے، فرشتے حیران ہوتے مولا یہ بھی بخشا جائے گا، فرما نادم ہو گیا یہ بھی بخش دیا ہے. اس لیے میرا آقا فرماتے ہیں الندامہ ہوا التوبہ، توبہ کی روح جو ہے اصل توبہ وہ ندامت ہے، شرمندگی ہے. یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ تسبیح لے کر ہم بیٹھ جائیں اور سو سو دانے استغفار کے ہم پڑھیں، بہت جس طرح کے معتکفین پڑھتے ہیں بہت بڑی بات ہے، لیکن کاش ہماری روح بھی اس گداس کو محسوس کر رہی ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہمارا دل بھی اس کے لذت کو پا رہا ہو کہ زبان کہہ رہی کیا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مولا بخش دے میرے وہ تمام گناہ اس سے سرزد ہوئے اور میں تیری جانب رجوع کرتا ہوں. تو زبان کہے تو دل اس کے گداس کو محفوظ کرے، دل اس کے گداس کو محسوس کرے. اور آخری حدیث میں پیش کروں کہ استغفار تو آپ نے کرنا ہے، پھر آپ کہیں اللہ نہیں بخشتا، ایسا نہیں. اللہ سے مانگو عزم سے جزم سے، یہ مسلم شریف بخاری کے اندر ہے، یا اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، نہیں چاہے تو تیری شان. سرکار فرماتے یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ جو دو نمبر باتیں کر رہے ہو یہ کوئی دعا نہیں ہے، تم کس سے مانگ رہے ہو؟ یا اللہ جو تو چاہے دے دے، نہیں دے تو تیری مرضی. کہا نہیں نہیں، ایک نمبر دعا کرو جو حضور نے فرمایا، فرمایا عزم سے جزم سے، مولا تو عطا فرما، تو ہی دے گا عطا فرما. فرما رب جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ رب کو اس کے فضل کا واسطہ دے اور عزم کہے تو ہی دے اور کون دے گا. انما التوبۃ للہ، اللہ فرماتا رجوع کرنا اور انابت اور توبہ کو قبول کرنا یہ ہمارا درجہ ہے. ہم سے معافی مانگو، تکرار کو معاف کر دیتے ہیں، متواتر کہتے ہیں، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور فضل الہی دیکھیں، پھر بھی اگر بندہ نہ کر سکے تو پھر اللہ نے عمر کا درجہ رکھا ہے، 40 سال میں ہوا تو اتنے گناہ معاف، 50 سال میں پہنچا تو اتنے گناہ معاف، 70 سال میں پہنچ گیا تو حضور فرماتے ہیں جو آدمی 70 سال کا ہو جائے اور اس کی عمر بڑھے تو رب کی جانب سے منادی ندا کرتا ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ ہمارا آزاد کردہ غلام ہے. تو آپ کرم دیکھیں رب کا کہ عمریں گزر رہی ہیں اور گناہ معاف ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ عمریں گزر رہی ہیں، 40 کو کراس کرتا ہے تو اتنے معاف ہو جاتا ہے، 40 کو کراس کر گیا جزام نہیں ہوگا، 50 کو کراس کر گیا وہ عذابات نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ 70 کو جب کراس کرتا ہے تو منادی ندا کرتا ہے چھوڑ دو یہ زمین میں ہمارا آزاد کردہ غلام ہے. اس لیے جہاں بزرگوں سے دعا کی جاتی ہے وہاں پر معمر افراد سے بھی دعا کرائی جائے، اس لیے کہ جو ان کا درجہ بڑھتا ہے. اور حضور نے فرمایا تم میں وہ آدمی سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں. اب دیکھیں یہاں پر کئی بزرگ تشریف فرما ہے جو یقیناً عمر کے سطح پر ہے، کہ مسجد میں ہے یا اعتکاف کی حالت میں ہے یا اس وقت موجود ہیں، تو یہ احسن اعمال میں سے ہے. تو یہ رب کریم کا کرم دیکھیں، فکر کریں ساری رات گزر جائے کہ جہاں استغفار ہے، جہاں عمر گزر رہی ہے وہاں گناہ معاف ہو رہے ہیں. صحابی رسول ہیں حضرت عبید بن کعب، ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضور میں نے قرآن سورۃ النساء کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے جو گناہ کرتے ہو تو میں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں پوچھوں گا. کہ اس آیت کو سورۃ النساء کی سن کر تو میں پریشان ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا تیرے کو عقل نہیں ہے اور تجھے پتا بھی نہیں ہے، ہم نے حضور سے یہ پوچھا تھا تو سرکار نے فرمایا یہ بالکل ٹھیک ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے جو گناہ کیا ہے تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور تمہیں پکڑا جائے گا میدان محشر میں، لیکن حضور نے فرمایا رب کا خوف دل میں رکھو اور امید بھی دل میں رکھو، تمہیں اگر تھوڑی بہت بھی اگر پاؤں میں پسلن بھی آ جاتی ہے نا تو اللہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جس کو جہنم میں پوچھنا ہے. تمہارے سر میں درد ہو جائے تو فرمایا کہ من نصب ولا وصب، جسم درد کر جائے چاہے موسم کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے رزق حلال کے لیے بندہ کوشا رہا آرام نہ کر سکا، سر میں درد تھا، معدہ خراب ہے، جسم دکھ رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، شوگر کے مریض ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کولیسٹرول کے مریض ہیں، پنڈلیاں دکھ رہی ہیں، حضور فرماتے ہیں ہر اذیت شکایت نہ کرنا، کسی پر دھونس نہیں جمانا، او مجھے یہ تکلیف ہو گئی ہے، او میرے سر میں درد ہے، تم اس سے ایسی بات کرتا ہے، فرمانا نہ، مغفرت چاہیے، منہ بند رکھنا، تیری ہلکی سی ہلکی اذیت بھی اور ہلکے ہلکے درد اور ہلکی سی پریشانی بھی اگر اس پر تو صبر کر گیا تو قیامت کے دن تیرے وہ گناہ معاف ہو رہے ہوں گے جس پر اگر پکڑ لیا جائے تو جان نہ چھڑا سکے. تو آپ کریمی دیکھیں میرے دوستو، سبحان اللہ، کہیے رب کی کریمی میں سبحان اللہ، میں اپنی مغفرت کی نیت سے کہتا ہوں، آپ اپنی مغفرت سے کہیے سبحان اللہ، کیسی کیسی بندہ نوازی ہے رب. آپ یہ نہ دیکھیں کون بول رہا ہے، میری نہ کوئی اوقات نہ حیثیت ہے،
اور نہ میں کسی میں شمار ہوتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ فضائل کس رب کے جانب سے بیان ہو رہے ہیں، رحمت کا مجدہ کیوں رب سنا رہا ہے؟ مجھے تو بٹھا، مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے، لیکن میں نے صرف یہ بات اس لیے کی جو رب کی طرف سے آ رہی ہے، جو کتابوں میں لکھی ہے اس پر کہیے سبحان اللہ. یعنی عمر بڑھ رہی ہے تو گناہ معاف ہو رہے ہیں. فرمایا تمہارے بچے روتے ہیں نا، صحابہ سے کہا، ایک صحابی کا حضور میرا بچہ روتا کون؟ صبر کر، تیرا بچہ روئے تو تیرے گناہوں کا کفارہ ہے، تیرا بچہ روئے تو تیرے گناہوں کا کفارہ، تیرے سر میں درد ہو تو تیرے گناہوں کا کفارہ، تیری کمر میں درد ہو تو تیرے گناہوں کا کفارہ. سرکار فرماتے ہیں، یہ ابھی حدیث سنیے، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں جس کے پاس نیکیاں نہ ہوں، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو دباتی ہیں، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان میں ہمارا شمار فرمائے، کہ جن کے گناہ بھی ہوتے ہیں لیکن نیکیاں اتنی بڑی ہوتی ہے کہ گناہ کو بڑھنے نہیں دیتی، دباتی ہے اس کو، اور وہ نیکیاں اتنی بڑی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اگر وہ پہنچیں گے تو گناہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں لگے گا، اور وہ نیکی کا حجم اور اخلاص ایسا ہوگا کہ گناہ خود بخود ختم ہو جائیں. وہ نیک لوگ ہیں، ان کے صدقے اللہ ہمیں بخشے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی ایسا ہو جس کے پاس نیکی سینہ ہو کہ جو گناہوں کو روکے، اس لیے کہ گناہ دنیا میں بھی اثر دکھاتا ہے. یہ جو اذیت پریشانی، یہ بربریت، یہ عجیبن زندگی، تعویذ لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس قوم آئی، کہنے لگے بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو. حضرت امام حسن کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے حضور بارش نہیں ہو رہی، کہا استغفار کرو، توبہ کرو رب سے. کہا حضور بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی، بیٹے پیدا نہیں ہوتے. ایک نے کہا حضور پھل لگاتا ہوں سڑ جاتے ہیں، فرمایا توبہ کرو. ایک نے کہا حضور نہریں ہیں وہ بھی خوش پڑی ہوئی ہے، کہا جی توبہ کرو. ہر بندے نے اپنی پریشانی بیان کی. ایک نے کہا جی مرضی ٹھیک نہیں ہوتا، فرمایا توبہ کرو. مرید نے پوچھا 10 بندے آئے حضور، سب کو ایک ہی وظیفہ، سب کو ایک ہی وظیفہ، توبہ کرو، استغفار کرو. فرمایا یہی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، جب قومیں آئی تو انہوں نے یہی کہا. فرمایا جب رب ناراض ہے تو تیری صحت کیسے ٹھیک رہے گی، رب ناراض ہے تو بارشیں کیسی ہوں گی، رب ناراض ہیں تو تیرے گھر میں نعمتیں کہاں پر آئیں گی. فرمایا توبہ کر، وہ راضی ہو گیا، سارا سسٹم درست ہو جائے گا. تو ہم نے قرینہ بھی نہیں آتا نا، ہم عبادت کا مانگنے کا قرینہ اور سلیقہ بھی نہیں آتا. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ استغفار کو مقدم کرو، کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے استغفار کرو، سبحان اللہ. اور یہ بزرگوں نے لکھا، آپ عمل کر کے دیکھیں، بندہ استغفار کرے ہلکا پھلکا ہو جاتا، بہت پرسکون ہو جاتا ہے، اسے کسی کی پھر پرواہ نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ تکبر، تکبر نہیں، استغفار خود اتنی خود اعتمادی پیدا کر دیتا ہے. اور جب روح میں یہ چیزیں پیدا ہو تو منہ بند رکھنا ہے، بولنا کسی کو کچھ نہیں ہے، اور آنکھیں جھکا کر آنسو گرانے، شکر ادا کرنے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بوجھ اتر رہا ہے. کیا مطلب ہے کہ بوجھ اتر رہا ہے؟ لڑائی نہیں بیان کرنی، ممبروں پر بیٹھ کر اپنی شانیں نہیں بیان کرنی، ورنہ وہاں پھینک دیے جائیں گے جہاں پر انسان نظر بھی نہ آئے. لیکن جب یہ کیفیت استغفار اور تسبیحات سے پیدا ہو کہ اندرونی خوشی پیدا ہونا شروع ہو جائے، ہلکا پھلکا رکھیں، آنکھیں بھی ٹھیک چیزوں کو دیکھنا چاہیں، کان بھی ٹھیک چیز کو سننا چاہیں، پاؤں بھی ٹھیک جگہ اٹھنے لگے، تو یہ دائمی خوشی دبائیں اس کو. کیونکہ راز جو ظاہر کریں اس کو کچھ دیا نہیں جاتا، رب تھوڑا سے دیکھتا ہے، آزماتا ہے، تھوڑا دیا، آزمایا، جو بجنے لگ گیا تو کہا یہ تو نااہل تھا، اتنے سے میں بجنا لگ گیا، ہم نے تو اس کو پورا سمندر پلانا تھا، یہ تو قطرے میں بچ گیا. تو بجنا نہیں ہے، شور نہیں کرنا ہے، چپ رہنا ہے، اور پھر رحمت کے نظارے دیکھنے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کو جنت کیسے بناتا ہے. سب سے بڑی نعمت دل کی خوشی ہے، سب سے بڑی نعمت اطمینان ہے. اطمینان یہ کہ جب آپ آنکھ کو بند کریں تو موت کے تصور سے آپ کو اطمینان ہے، رب کے حضور حاضر ہونے سے اطمینان پیدا ہو. اور یہ استغفار سے پیدا ہوتا ہے، یہ ندامت سے پیدا ہوتا ہے، یہ شرمندگی سے پیدا ہوتا ہے، یہ خوف رحیم ہے کہ ڈرو تو سکون ملتا ہے، ڈرو تو اجر ملتا ہے. اور حدیث پاک میں اسی بات کو ذکر کیا گیا کہ رب کریم جب دیکھتا ہے کہ کسی آدمی کے پاس نیکی ہے ہی نہیں کہ گناہوں کو بچائے، تو اللہ اس کو دل کا غم دیتا ہے، دل کا غم دیتا ہے. تو اس کے لیے گانے نہ سنیں کہ غم دل کا کیسے جائے گا، استغفار کریں. یہ غم بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے صدقے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ حدیث رسول ہے، اس کے صدقے. لوگ کہیں گے ہم گانے سن رہے ہیں، بڑے غمگین ہو گئے جی. ہم نے کہا خبتی ہو گئے، غمگین نہیں ہوئے آپ. غم بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس سے وہ گناہ بخشے جا رہے ہیں جو روح نکلنے کے بعد بندہ پکڑا جائے، قبر میں پکڑے جائے، تو یہ غم ہو. یہاں تک حضور فرماتے ہیں پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا تو وہ بھی بڑے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے. اب ہم گھر جاتے ہیں، بیوی سے لڑ جاتے ہیں، میں سے کیسی بات کر دی تو نے، میں تھکا ہوا، میرے سر میں درد ہے، تو کیا سارے محلے کو سر پہ اٹھایا آپ نے؟ اور ہم نے، ورنہ بی بی کہتی میں صبح سے لے کر شام کام کرتی رہتی، میں تھک جاتی ہوں، کمر میں درد ہے، پنڈلی میں درد ہے، تو کیا گھر کو توڑ کے دوبارہ بنایا تو نے، کیا کام کیا تو نے؟ تو یہ شکایتیں ختم کب ہوں گی؟ جب ہم حدیث کے تناظر میں جائیں گے کہ یہ درد تکلیف خود گناہوں کا کفارہ ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ چپ رہیں، کسی سے نہ کہیں، اور دل دل میں ہنسیں، مولا تیرا شکر ہے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو گھر کی لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی نا، فتنے فسادات بھی ختم ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر رجوع کریں، اور وہ کریم رات اور یہ ساتیں جو آخری چل رہی ہیں، یہ مانگنے کی ساتیں، یہ تربیت کی ساتیں. اور رمضان کے بعد بھی ہمیں رجوع کرنا ہے. رمضان کے بعد نمازیں بھی اسی رب نے فرض کی ہیں جس نے روزے فرض کیے ہیں. رمضان کے بعد نمازیں اسی رب نے فرض کی ہیں، رب ایک ہی ہے. رمضان کے بعد ہم بدل جاتے ہیں، تو رمضان کے کسی اور رب نے فرض کیا تھا معاذ اللہ، یہ عبادت کسی اور اللہ کی تھی معاذ اللہ، الیعوذ باللہ، استغفر اللہ، اسی رب نے کیا جس نے شوال میں کیا ہے، جس نے ذوالقعدہ میں کیا ہے. تو یہ رمضان میں بتایا جا رہا ہے عبادت کا شوق پیدا کرو اسی رب کو راضی کرنے کے لیے، پھر شوال میں بھی عبادت کرو، پورے سال عبادت کرو. وہی رب ہے جس کے حضور آج سجدہ کر رہے ہو، وہی رب ہے، اسی کے حضور کل سجدہ کرنا ہے. وہی رب جو آج رمضان میں بخش رہا ہے، وہی رب ہے جو شوال میں بھی بخشے گا. تو اللہ میرے گناہ معاف کرے، آپ کے بھی گناہ معاف کرے. اللہ میرے والدین کو بخشے، آپ کے والدین کو بخشے. اس علمی شعور کے لیے ہم نے یہاں پر علامہ صاحب کی وساطت سے بچیوں کا ایک ادارہ بنایا ہے جو درس نظامی کی تعلیم کے لیے ہے. تو میں آپ سے ایک دفعہ پھر التماس کروں گا کہ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اپنے بعد بندہ جن چیزوں کو چھوڑ جاتا ہے جو اس کے لیے ذریعہ نجات بنتی ہے، اس میں نیک اولاد ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی تو گزر گئی، اپنے بچوں کو نیک عقائد، نیک اعمال، نیک اصلاحی معاملات سکھائیں. جب ہمارے بچے دور دراز کا سفر کر کے، اور دور دراز کا سفر کر کے کورسز کے لیے، دنیاوی تعلیم، دنیاوی لذت، دنیاوی مال کے لیے رات دن جاگتے ہیں، تو وہ رات کہ جس دن اسے روشن کرنے والا رب کی طرف سے کوئی نہیں ہوگا، اس رات کا ہم نہیں سوچتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو خود بھی علم دین حاصل کریں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں. اور اس ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے جو کورسز منتخب کیے ہیں چند دنوں کے اندر، فی الحال تو ہم نے طالبات کا شروع کیا ہے تاکہ بچیوں کو تعلیم دی جائے، لیکن علم دین کی تعلیم اس اعتبار سے کیے دی جائے جس طرح ایک مقتدر علماء کو تعلیم دی جاتی ہے کہ اس کی ساخ شرعی اعتبار سے اور نظریاتی اعتبار سے، فنی اعتبار سے وہ اتنا مضبوط ہو کہ جناب وہ چاہے تو قرآن کی جو چاہے تفسیر کر سکے، یعنی آیات کی تفسیر کر سکے بزرگوں کے حوالے سے، جس احادیث کا چاہے مطالعہ کر سکے، اور اسے یہ انہماک اور گہرائی اور علمی پختگی حاصل ہو. لہذا ہم نے اس اعتبار سے نصاب بھی مینٹین کیا ہے. اور میں صرف ثواب کی نیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف رجوع کریں اور اپنے بچوں کے لیے دنیا و آخرت میں اپنے لیے سعادت اور ترقی، اور ترقی درجات اور منزلت کے لیے، کیونکہ یہ بچوں کا پڑھنا بھی والدین کو بخشواتا ہے نا، ان کے شعور بھی والدین کو بخشواتا ہے. تو لہذا اس مدرسے کے لیے بھی علامہ صاحب اور دیگر اعلان کریں گے، اس میں بھی آپ رجوع کریں اور اپنے بچوں کو بھیجیں. ہم چندہ نہیں مانگ رہے آپ سے، آپ سے صرف یہ بات عرض کر رہے ہیں، اور چندہ دینا بھی اجر کی بات ہے. اس ادارے کو دیجیے جو قاری صاحب چلا رہے ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے، اس کا بینر بھی میں نے باہر دیکھا ہے کہ ہمارے وہاں مدارس حفظ و ناظرہ کے مسجدوں میں ختم ہو چکے ہیں. میں تو قاری صاحب کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑے فخریہ بات ہے کہ جناب مدارس اور مسجدوں کے اندر ہو. یہ اہل محلہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان پر آنے والی آفتیں ان قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، ان طلباء کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں. یہ وہ طلباء ہیں جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ جہاں پر علم دین والے پہنچے اس علاقے سے نحوست اور خباست ختم ہو جاتی ہے، رب کریم کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آپ دیگر چیریٹیوں سے معاونت کرتے ہیں تو آپ کا اخلاقی ایمانی فریضہ زیادہ یہ ہے کہ آپ اس ادارے سے معاونت کریں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو تعلیم کے زیور سے وابستہ کرنے کے لیے اور علم میں پختگی دلانے کے لیے اس پر فتن دور کے اندر، اس پر آشوک دور کے اندر آپ کچھ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالے. اور یہ ہمارا ادارہ جامعۃ الزہرا للبنات سیدہ زہرا کی نسبت سے یہ حاضر خدمت کے لیے، اللہ رب العالمین اس میں جو ہمارے ساتھ معاونت کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے. آپ نے جو آج تک صدقات اور زکوٰۃ اور اپنے دیگر مالوں سے جو دینی اداروں اور دین کی خدمت کی ہے اللہ اسے بھی قبول فرمائے، اور یہ چند منٹوں کی نشست کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے ذریعہ مغفرت فرمائے، اس لیے کہ وہ کفر کو ایمان پر بدلنے پر قادر ہے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر قادر ہے، بنجروں کو لالہ زار بنانے پر قادر ہے، تو وہ چھوٹی سی محفل کو بھی ذریعہ نجات بنانے پر قادر ہے. مولا ہمیں ہمارے کہنے پر فخر نہیں ہے لیکن تیری کریمی پر فخر ہے. میں تو آج اتنا جذباتی ہو گیا ہوں ساری حدیثیں سن سن کر اور پڑھ رہا ہوں میں تو جذباتی ہو گیا کہ کون سا پیغام پھیریے. یعنی رحمت ایسی برس رہی ہے کہ ایک دیوانہ چیخ چیخ کر کہتا ہے آؤ آج رب سے مانگ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے شوق کو بیدار رکھے, ہمیں تقاضۂ بندگی عطا فرمائے, خوف عطا فرمائے, امید عطا فرمائے. اللہ میرا بھی حامی ناصر ہو, آپ کا بھی حامی ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.